الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں شعبان معظم اس کا پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رجب کے چاند دیکھ کر ہی دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. رمضان تک پہنچانے سے مراد یہی ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اس کی بھرپور تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما. انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک سے متعلق آیات اور احادیث اور اس کی فضائل پر مشتمل جمعے کے خطاب کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرمائے. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا. قرآن حکیم کی وہ آیات کریمہ جس میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا ہے انشاءاللہ وہ اس وقت زیر مطالعہ ہیں. تو سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا, وہ اہل ایمان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں, وہ اہل ایمان جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, وہ اہل ایمان جو آخرت پر, معاد پر ایمان, باس بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا, انہی آیات میں سے اہم ترین آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے. اس کا رواں ترجمہ سن لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی, انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت کے ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ تین بڑی اہم ہدایات دی گئی ہیں اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے، تین اہم ہدایات. پہلی ہدایت، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. آیت کا پس منظر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ یہودی علماء جن میں خاص طور پر نمایاں ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرمائی تو وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہو گئے لیکن دل میں تورات کی اور شریعت موسوی کی محبت تو موجود تھی، لہذا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہفتے کا دن جیسے مقرر اور محترم ہے موسوی شریعت میں، ویسے ہی ہفتے کے دن اگر ہم کچھ کام کر لیں اس کا احترام کر لیں. اسی طرح گائے کا، اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں بعض لوگوں نے اس کو حرام کیا ہوا تھا، تو اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کچھ علماء جو مسلمان تھے، یہودی بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے نام بھی پورے نقل کیے گئے ہیں، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پوچھی کہ اگر ہم سابقہ امت کے حوالے سے سابقہ کتاب تورات وغیرہ پر بھی عمل کرتے رہیں، ہفتے کے دن کچھ وہ معاملہ کر لیں اور کچھ یہ کر لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. تو گویا اصل تاویل خاص کے اعتبار سے تو ان علماء کو، ان یہودی علماء کو جو مسلمان ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے اب اسلام میں داخلے کی ہدایت دی جا رہی ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن تاویل عام کے اعتبار سے اس میں پورے کے پورے اسلام کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام اصل میں ہے کیا، اور پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے پورے اسلام میں داخلے کی دعوت ایک بڑی اہم بات ہے، جو کہ اللہ پاک نے اس میں ہم سب کے لیے بھی ارشاد فرمائی. تو پہلے جیسے میں نے عرض کیا، ترجمے سے بات واضح ہے، خطاب اہل ایمان سے، یا ایوہ الناس کا خطاب نہیں ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو آپ اسلام پر ذرا غور کیجئے، اسلام ہے کیا؟ چند آیات کریمہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اسلم یسلم اسلامن کے بنیادی معنی ہوتے ہیں فرما برداری قبول کر لینا، کسی کی بات مان لینا، سرینڈر کر دینا. مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب جب اس کے رب نے اس سے حکم دیا اسلم، حکم مانو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ہمیشہ ان کی روش، ان کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں اس رب کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو گویا اسلم یسلم اسلامن کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ حکم ماننا، کہنا ماننا، فرما برداری اختیار کرنا. اصطلاحی معنوں میں اسلام کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا رب مان کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا وحدہ لا شریک رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانا، اس کے تمام احکامات کو دلی آمادگی کے ساتھ ماننا، اس کے تمام احکامات کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ اسلام ہے. تو پہلے تو دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسلام ایک دین ہے، اور دین ہونے کی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. دونوں طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یا یقیناً اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے. دین کے مطلب مکمل نظام زندگی، جس کی انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی وضاحت آ جائے گی. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، یہ 19 تھی 19 تھی، آیت نمبر 85 میں ایک اور انداز سے بیان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرًا اسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. پس منظر میں ظاہری بات ہے یہود و نصارہ ہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اب ان کو یہاں بات بیان کر دی گئی کہ آپ مسلمان تھے اس وقت تک جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا. جیسے ہی پیغمبر تشریف لائے، اب مسلمان کون ہوگا؟ اب مومن کس کو کہا جائے گا؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ مسلمان ہے. تو وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، دین اختیار کرے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تیسری آیت کریمہ بھی بڑی شاندار ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر اگر معلوم ہو تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کتنی عظیم آیت ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور بعض علماء کے خیال میں قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ یہی آیت ہے، واللہ عالم۔ کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں، دوسری آیات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ بات، زیادہ تر لوگ کی یہ رائے ہے کہ قرآن حکیم کی نازل ہونے والی آخری آیت کریمہ، جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو علماء یہود نے عمر فاروق سے یہ بات کہی تھی کہ آج تمہارے پیغمبر پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اگر ہمارے کسی پیغمبر پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے، اتنی عظیم آیت مبارکہ۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اللہ پاک فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین یعنی دین اسلام کو بس مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو قرآن حکیم کے متعلق سے ایک اور بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کے لیے جو لفظ اللہ پاک استعمال کرتے ہیں وہ دین ہے، اسلام ایک دین ہے۔ ہمارے یہاں گریجولی دین سے وہ مذہب بن چکا ہے، اور مذہب میں بھی کچھ ریچولز، کچھ رسومات، کچھ عبادات باقی ہیں، باقی جو پورا کا پورا دین، پورا کا پورا اسلام ہے وہ اکثر و بیشتر ہمارے نہ ذہنوں میں ہے، نہ ہمارے عمل میں ہے، نہ ہمارے خیالات میں۔ لہذا پہلی بات جو جس طرح میں فوکس کر رہا ہوں اس پر جان بوجھ کر، کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے جس میں داخلے کا قرآن حکیم حکم دے رہا ہے۔ تو سن لیجئے کہ اسلام بنیادی طور پر اگر مکمل نظام زندگی ہے، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ جو بھی نظام ہوتا ہے وہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پورا نظام چلتا ہے۔ تو اسلام کی جڑ بنیاد توحید باری تعالیٰ، عالی شان عمارت ہو، کوئی بڑا سا درخت ہو، اس میں اہم ترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ اہم ترین شے اس کی جڑ ہوتی ہے یا اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے؟ ہمارے دین کی جڑ بنیاد فاؤنڈیشن یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، یہ بہت ہی اہم کلمہ ہے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، بہت بڑی، بہت عظیم توفیق ہے جو اللہ پاک نے کسی انسان کو عطا فرما دی۔ لہذا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اسلام دین ہے اور اس کا ایک نظریہ ہے، نظریہ توحید ہے، تو یہ اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اب اللہ کو ماننے کے بعد دو مزید ایمانیات ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہم ترین ایمان تو توحید باری تعالیٰ کا، اس کائنات کا رب اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں راہبر بھیجے، اور وہ بھی کیوں بھیجے یہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر امتحان کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ پاک جس نے موت و زندگی کو تخلیق اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو دنیا اگر دارالعمل، دارالامتحان ہے جیسے کہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے، رضا حاصل کرنے کا طریقہ، جو میتھڈالوجی بیان فرمائی، وہ دنیا میں پیغمبروں کو ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ حسنہ کے طور پر بھیجا۔ لہذا 125,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے علیہم الصلاۃ والسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہی توحید کی دعوت ان تک پہنچانا تھا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ لہذا اب دوسرا ایمان جو اہم ترین ہے اس اعتبار سے کہ کون مسلمان قرار پائے گا اور قرار نہیں پائے گا، وہ ایمان بھی رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل ہی قابل قبول ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ اگر یہ کلیم کریں کہ ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، ہم بھی رسالت کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر رسالت، ان کی رسالت کمپلیٹ، ان کا رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہے. کیوں مکمل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. اس میں ایک اور حساس مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہی نہیں بلکہ آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. یہ عقیدہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ مس گائیڈ ہو گیا ہو اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بھی کسی اور کو پیغمبر مان لے خدا نہ خواستہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قادیانیت آپ سب جانتے ہیں کہ ایک فتنہ ہے ہمارے معاشرے کا، مسلمانوں کے اندر قادیانیت کا جو پینیٹریشن ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بعد کسی بھی حیثیت میں کسی بھی شخص کو نبوت اور رسالت کے لیے قبول کریں وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے الحمدللہ. تو رسالت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. رسالت پر ایمان، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہ پاک چاہتا تو بغیر نبی اور رسولوں کے بھی دنیا میں امتحان لے سکتا تھا، بغیر رسولوں کے بھیجے بھی امتحان تو لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا الحمدللہ، اور ان میں اہم ترین پیغمبر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو رسالت پر ایمان اور رسالت میں بھی تکمیلی حیثیت میں آخری نبی ماننا نبی کریم کو علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت ضروری ہے. تیسرا ایمان، ایمان بالآخرہ. یہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہی کا حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا اظہار ہے. قیامت کا دن اصل میں ہوگا کیا؟ حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے حوالے سے بدلہ دیا جائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. تو بدلہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے؟ قانون کے تحت ہوتا ہے. لہذا بدلے کے دن کا مالک اس دن جزا اور سزا ہوگی. بعض تراجم میں لکھا ہوتا ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ با اختیار ہوگا. لیکن یہ ایمان بالآخرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفت عدل کا اظہار ہوگا جو قیامت کے دن وہ فرمائے گا. اور ذرا غور کیجئے گا، اگر قیامت نہ آئے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے عظیم کر لیجئے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے خدا نہ خواستہ، جیسے کہ یہ نان مسلم کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، مولد کہتے ہیں کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہ دنیا کی زندگی اصل ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ دنیا میں تو یہ نکلے گا کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں، تو دنیا کی زندگی اصل ہو گئی. تو پھر جیسے چاہو جیو کا عقیدہ آئے گا، من مانی زندگی گزارو، جیسے چاہو جیو، ایک مرتبہ ہی زندگی ملی ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ صحیح ہے جیسے کہ ہے الحمدللہ، تو پھر دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. جیسے ایگزامنیشن ہال میں 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ اتنے کوشچن کرنے، اتنے سوال. تو بہرحال ایمان بالآخرہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا اظہار ہوگا. البتہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لے لیا، صحیح معنوں میں جو حساب کتاب جس کو کہا جاتا ہے، تو ہم میں سے شاید ہی کوئی پاس ہو سکے. اس لیے بڑی پیاری دعا ہم کو کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور آسانی کے ساتھ حساب کتاب جو ہے وہ معاملہ ہو جائے. جیسے فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، سورہ انشقاق میں آتا. بہرحال دین اسلام میں اہم ترین حصہ ایمانیات ہے، اور جیسے میں نے اس کیا فاؤنڈیشن پلر توحید، پھر رسالت اور آخرت. اس کے بعد دوسرا اہم حصہ کیا ہے؟ جیسے کہ عمارت میں اس وقت فاؤنڈیشن نیچے ہے نا، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن عمارت کی چھت کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ یہ پلرز ہیں جو کہ اس عمارت کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اسلام کا دوسرا اہم موضوع ہے عبادات، اور عبادات میں بھی ارکان اسلام، دا پلرز آف اسلام جن کو ہم کہا جاتا ہے. یہ بھی احادیث و مبارکہ میں اس کی وضاحت آتی ہے، اور قرآن حکیم میں بھی بہت تفصیلات آتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسلم شریف کی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دار اسلام میں انٹری ہو گئی. اسی طرح و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا و صوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اس کے گھر کا جو استطاعت رکھتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ پلرز ہیں. لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پلرز کس لیے ہوتے ہیں؟ پلرز جو ہوتے ہیں کسی عمارت کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں یا پلرز اصل مطلوب ہوتا ہے؟ عمارت میں چھتی نہ ہو صرف پلر کھڑے ہوئے ہوں، وہ عمارت نہیں ہے. وہ عمارت اس وقت کہلائے گی جب اس پر چھت ڈلی ہوئی ہو، اور چھت بنیادی طور پر پلرز اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے، سپورٹیو ایلیمنٹ ہوتا. تو اگر دین صرف نماز روزے تک محدود کر دیا جائے تو بہرحال یہ ہمارا محدود تصور دین ہوگا. عقائد کے بعد اہم ترین حصہ عبادات ہیں، اور جیسے میں نے اس کے پلرز ہیں تو اہم ترین حصہ اور پوری عمارت اسی پہ کھڑی ہے. لیکن محدود تصور دین کے تحت صرف اسی کو اصل دین سمجھ لیا جائے تو یہ ہماری کج فہمی ہوگی، کم فہمی ہوگی. لہذا عبادات کا بھی تصور تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے سے رمضان المبارک کی بات کریں گے. عبادات میں اہم ترین عبادت کون سی ہے جو ایک دن میں اللہ پاک نے پانچ مرتبہ فرض کی ہے؟ زکوٰۃ کسی ہر مسلمان پر فرض ہے ہی نہیں، صاحب نصاب پر فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ ادا کر دیں اس کا فرض ادا ہو گیا. رمضان وہیں سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں الحمدللہ، اس کا تذکرہ اگلے جمعے سے ہوگا. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی کس پر؟ ہر مسلمان پر حج فرض ہی نہیں، ہر مسلمان پر حج فرض نہیں، اور جس پر فرض ہیں اس پر بھی صاحب استطاعت کی کنڈیشن لگائی گئی ہے. صاحب استطاعت کے بعد ایک مرتبہ اگر حج کر لیں تو اس کا فرض بھی ادا ہو گیا. کون سا فرض، کون سی عبادت جو اہم ترین ہے؟ اہم ترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری عبادات کا مغز جوہر کہا جا سکتا ہے، اور فاؤنڈیشن پلر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اہم ترین پلر ہے، اور وہ ہے صلاۃ. لہذا اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ پاک ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر الحمدللہ کافی تفصیل سے بات پچھلے جمعے بھی ہوئی تھی کہ معراج کی شب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عظیم تحفہ دیا گیا وہ نماز کا ہی تھا. لہذا الصلاۃ عماد الدین، حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، نماز دین کا وہ ستون ہے، من اقامہا فقط اقامت دین، جس نے نماز قائم کی، نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، نماز قائم کی پانچ وقت باجماعت اس کے حقوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، فقط اقامت دین، اس نے دین کو قائم کیا یا دین کو قائم رکھا. ومن ہدمہا، جس نے اس کو منہدم کر دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فقط ہدم الدین، اس نے دین ہی کو گرا دیا. لہذا آج بدقسمتی ہماری یہی ہے، اب ذرا تلخ بات عرض کر رہا ہوں، تلخ بات مارل کہنی پڑتی ہے، کہ کیونکہ سارا فوکس ہی نماز روزہ زکوٰۃ ہے. حج میں الحمدللہ لوگ جاتے ہیں، جائیں گے، اللہ پاک ہم میں سے جو بھی صاحب استطاعت ہیں اللہ پاک ان سب کو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر لی، روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، تو گویا پورا دین تو ادا ہو گیا. اب کاروبار کرتے ہوئے سچ بولنے یا جھوٹ بولنے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح خاص طور پر تلخ بات یہ عرض کر رہا ہوں، اچھے خاصے دیندار لوگوں کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا ہے ان کے گھر میں. اور صحیح معنوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے یہی کہ شادی کے موقع پر اگر شادی بیاہ ولیمہ اور دیگر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، اگر سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، غور سے سنیے گا، تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے متبعین رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. مسجد میں تو ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی داڑھی کا سائز کیسا ہے، اس کے تخنوں سے نیچے، یہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اپنا فوکس، اپنا جائزہ لیجئے کہ میری زندگی میں کتنا دین موجود ہے. حلال حرام کے حوالے سے کاروبار کرتے وقت میں تمیز کرتا ہوں یا نہیں؟ والدین کے کتنے حقوق میں ادا کر رہا ہوں؟ جائزہ میں اپنا لوں، میں آپ اپنا لیجئے. اسی طرح ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ حساسیت کتنی ہے اس میں سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین مرتبہ قسم کھا کر ایک شخص کی ایمان کی کا انکار کر رہے ہیں، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. جب قسم کھائی گئی ہوگی صحابہ کرام کے سامنے تو لرز گئے ہوں گے کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تین مرتبہ قسم کھا کر پیغمبر جس کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں. قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ ایمان کا انکار کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی ایذا رسانی سے، تکلیف دینے سے، اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. کتنے لوگ ہمارے جو ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کے آداب کا خیال رکھتے ہیں. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور بار بار جو تنقین کرتے تھے اس میں پڑوسی کا خیال. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اندیشہ ہی ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی ایک حصہ دے دیا جائے، اتنا تاکید کی نبی علیہ السلام. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم پڑوسی سمجھتے بھی صرف اپنے پڑوسی کو جو برابر والا ہے. 40 گھروں کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، اور اب تو صرف اس طرح کے ڈائمنشن نہیں ہے بلکہ اوپر بھی جا رہے ہیں، 17 منزلہ عمارتیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آداب معاملات کے ہیں. خاص طور پر عبادات میں تو ہم پورے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، معاملات عام طور پر ہمارے پورے نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو اسی طرح عبادات، بلکہ شروع کریں تو عقائد، عبادات اور معاملات، یہ سارا کا سارا دین ہے، اس میں داخلے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال نماز کے بعد دوسرا جو اہم فریضہ ہے وہ روزے کا ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. لیکن اس میں صرف توجہ دلاؤ، یہ نوٹس یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کثرت سے. بلکہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مہینہ جس میں رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شعبان کا مہینہ ہے. البتہ اس میں احتیاط صرف یہ کرنی چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو بیمار پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھیں، کہ نفلی روزے رکھ کر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، اور پھر جو فرض عبادات آنے والی، اتنا بڑا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح فزیکل فٹ نہ ہوں. بہرحال روزوں کا اہتمام تو ویسے بھی کر لینا چاہیے. تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے، شعبان میں کثرت سے روزے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ 3 کے روزے ہر مہینے کے رکھتے تھے، 13, 14, 15 تاریخ کے روزے جو ہیں وہ ہر مہینے کے رکھتے تھے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب روزہ فرض ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی تفصیلات پوری احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے، کہ ہر مہینے کے 3 کے روزے فرض ہوئے تھے، اور آیت نمبر 183-184 جو ہیں وہ انہی 3 کے مہینوں سے متعلق ہے. پھر 185 جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے وہ رمضان کے روزے والی آیت ہے. تو گویا ایک سال پورے ہر مہینے کے 3 کے روزے رکھتے تھے صحابہ کرام مسلمان، اور اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ پھر گویا تیار ہو گئے، روزوں کی عبادت سے آشنا ہو گئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے. جب پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے رمضان کے، تو اب یہ روزے ایام 20 کے روزے پسندیدہ قرار پائے، سنت قرار پائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو روزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے، تھوڑے بہت روزے رکھنے چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح دین اسلام میں جہاں عقائد کی اہمیت ہے، عبادات کی اہمیت ہے، وہاں رسومات اور معاملات کی اہمیت کتنی ہے، اس پر میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی پڑوسیوں کے حوالے سے. شادی بیاہ کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت کوتاہی ہے، اس طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ یہ شادی کا، نکاح کا جو معاملہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح کر کے زندگی گزارنا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. ایک اور حدیث میں آیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اب یہ حدیث سن کر لرستا انسان یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب یہ جب حدیث سناتے تھے تو وہاں یہ وضاحت بھی کرتے تھے کہ وہ شخص جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جو میری سنت نہ پسند کرے. پھر ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک شخص آیا، مجوسی تھا، اس کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور داڑھی صاف تھی. اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، پسند نہیں کیا اس کے چہرے کو، وہ پھر سامنے آ گیا. پھر آپ نے دوسری طرف چہرہ کیا، پسند نہیں کیا، کچھ کہنا کہا نہیں اس کو، لیکن پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. تیسری مرتبہ جب سامنے آیا تو اس نے سوال بھی کیا کہ آپ اتنی ناگواری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی ہے غور سے سنیے گا. حضور نے فرمایا یہ تم نے اپنا چہرہ کیسا بنایا ہوا ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ نے حکم دیا مونچھیں بڑھاؤ اور داڑھیوں کو اترواؤ. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں اترواؤ. اب سوچیے ذرا پیغمبر یا جو وضاحت میرے استاد کرتے تھے وہ کیا تھی کہ جس شخص کا چہرہ داڑھی منڈا ٹہر چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کیا قبر میں دیکھنا چاہیں گے کیا آخرت میں دیکھنا چاہیں گے؟ یہ حدیث کا یہ وضاحت کرنے کے بعد میرے اندر ہمت نہیں ہوئی، با خدا عرض کر رہا ہوں کہ میں شیو کر سکوں، وہیں پر شیو ختم، اس کے بعد سے ہمت نہیں ہوئی کہ یہ چہرہ شیو کے بغیر ہو، داڑھی کے بغیر ہو، اور اس دوران اگر انتقال ہو جائے تو رہے سلامت، بس ان سے نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے، انہی سے تو نسبت ہے، انہی سے تو انشاءاللہ شفاعت کا ایک آسرا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ کہہ دیں کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو نہ خدا ہی ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس وقت اگر میری موت آ جائے، آ سکتی ہے، تو میرے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح خوبصورت، جیسے آپ کا چہرہ تھا ایسے ہی خوبصورت داڑھی بھی، اور داڑھی سے محبت تمام انبیاء کرام کی، سبحان اللہ، ایسی سنت جو 24 گھنٹے کی سنت ہے، ہر وقت حران ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سنت سے محبت کرتے ہیں یا خدا نخواستہ محبت نہیں کرتے، میں نفرت کا اظہار نہیں کر رہا، خدا نخواستہ، بعض لوگ محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پاتے داڑھی رکھنے کی، داڑھی رکھنے کے بعد بہرحال اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، کچھ احترام بھی ہوتا ہے، تو اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر سنت کیا ہے؟ پہلی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نکاح مسجد میں کیا جائے، آلینو حاضر نکاح وجالو فی المساجد، ترمذی کی حدیث، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، آلینو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آلینو حاضر نکاح، نکاح کا اعلان عام کرو، وجعلوہ فی المساجد، مسجد میں منعقد کرو۔ اتنی واضح حدیث کے باوجود بھی ہم ہمت نہیں کر پاتے، ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟ سوشل پریشر ہے، ہماری بیٹی کوئی یتیم ہے، ہماری بیٹی کوئی بیوہ ہے کہ ہم اس کی مسجد میں نکاح کریں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سیدہ فاطمہ کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ سیدہ فاطمہ جنت کی ملکہ، سردار، یہ عظیم ترین جو جوڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بیٹے اور بیٹی اور بہو کا، ان کا نکاح مسجد نبوی میں ہو رہا، تو بہرحال مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر مہر کی ادائیگی کا اہتمام، پھر ولیمہ، خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا نکاح کیا؟ انہوں نے فرمایا نکاح کیا، مہر دیا، مہر دیا، حضور نے فرمایا اولمو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے بکری پہ صحیح۔ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ ولیمہ سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے، مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم، گانا بجانا، اور نہ جانے کیا خرافات، ہزاروں نہیں اب لاکھوں روپے فضول خرچی میں جو ہے ضائع ہو رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذر کہتے ہیں فضول خرچی کرنے والوں کو، یعنی جس میں پیسہ خرچ کرنا ہی نہ ہو وہاں پیسہ خرچ کیا جا رہا، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناشکرا تھا۔ تو اس سنت کے حوالے سے خوشی کے موقع پر نکاح کی ایک میں نے مثال دے دی، غم کے موقع پر بھی سن لیجیے، عام طور پر 3 دن کا غم بیان کیا جاتا ہے، انتقال کے بعد 3 دن کا سوگ، یا جو غم کہا جائے کہ گھر میں رہیں، تعزیت کرنے والوں کا ان کو جو ہے وہ ان سے مل ملا لیا، دعا کر لی جائے، اس کے بعد کوئی غم کا سوال ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جو غم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں 10واں بھی ہے، 20واں بھی، 30واں بھی، 40واں بھی، پھر سالانہ بھی، صرف غم جو ہے 4 مہینے 10 دن بیوہ کے لیے ہے کہ وہ غمزدہ رہے اور اس کا سلسلہ کریں، باقی کوئی غم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تو یہی ہے۔ ہاں، دعا کا سلسلہ تو ہر وقت کیا جائے، مرنے والے کے لیے جو چلا گیا اس کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ دعا کا تحفہ ہے نا، تو دعا کے لیے کوئی مخصوص وقت، کوئی تعین تو نہیں ہے، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، بلکہ نماز میں کیجئے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا ہے، یہ اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے ہر وقت کی جائے، اس کے لیے متعین کر کے وقت اور تعین کرنا، یہ سنت نہیں ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خوشی اور غم کے مواقع پر جو رسومات ہوتی ہیں، جو رسوز ہوتی ہیں، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کو اب دوبارہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان بعض اوقات انسان کو تھوڑا کرا کے زیادہ دکھا دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ بدعات میں لگا کر تو اس نے پورا ہی بیڑا غرق کر دیا، دین اسلام کا جو حلیہ تھا وہ بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے، عقائد قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہوں، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح ہدایات کے مطابق ہوں، قرآن کے مطابق ہوں، عبادات کی اصلاح کرنے کی جو ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے اصلاح کا معاملہ، اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ہماری نماز ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے بڑی مسٹیکس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو دس آیا دس صورتیں جو بچپن میں یاد کی تھیں کرائی گئی تھیں پوری زندگی اسی میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور اسی طرح دعائیں وغیرہ بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں آتی۔ تو اس مرتبہ دعا کیجئے، تحیا کیجئے کہ انشاءاللہ اپنی نمازوں کو ہم بہتر کریں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے احباب کی نمازوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو اس میں دعائیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کا کم از کم ترجمہ یاد ہونا چاہیے، اور کم از کم اس کا مفہوم یاد ہو کہ جب ہم اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہوں تو کیا دعویٰ، کیا وعدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بارہ نماز کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹیٹیولی تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں لوگ بہت، لیکن کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح معاشرت، معیشت، سیاست، یہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں، اگر سیاست کی بات کی جائے، پولیٹیکل سسٹم، خلافت کی بات کی جائے، تو اکثر و بیشتر لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ یار یہ سیاست مسجد میں کیوں کر رہے ہو، جبکہ سیاست از دا پارٹ آف دا دین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل کی جو قیادت و سیاست تھی وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ایک نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا بھی ان کے معاملات دیکھا کرتا تھا، سیاست کہتے ہیں اجتماعی نظام کو چلانے کا جو سسٹم ہوتا، اور مسلمانوں کی سیاست کے حوالے سے مسلمانوں کا نمائندہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے حکمران کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اکثر و بیشتر ایک دم سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، مسلمانوں کے حکمرانوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین، یہ ٹرم ہے قرآن حکیم کی، یہ ٹرم ہے احادیث مبارکہ کی، اور انشاءاللہ اب جو دین نافذ ہوگا پوری دنیا پر ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کی سیاست کے حوالے سے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ خلیفہ تھے، لیکن اکثر و بیشتر سیاست ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ اسی طرح معیشت کا حال برا، معیشت میں سود اللہ پاک نے حرام کیا یا نہیں، اور کیسا آرام، یقین کیجئے آیات پڑھتے وقت لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے زیادہ مذمت جس گناہ کی اللہ پاک نے وہ سود ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کان کھول کر سنو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ رسول کا اعلان جنگ۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنے اکاؤنٹس کم از کم بینک کے اکاؤنٹ کو پی ایل ایس کے بجائے کرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اکثر و بیشتر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ایل ایس اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، انٹرسٹ سودی اکاؤنٹ ہے، تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں، اکثر و بیشتر توجہ ہی نہیں اس طرف، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے جائیں تو آپ کو مینیجر فارم ہی نہیں دے گا، پی ایل ایس ہی کھولو، کرنٹ اکاؤنٹ نہیں، پہلی بات تو بینک سے ڈیل ہی نہیں کرو، اگر مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے، سیلری رکھنی ہے یا اور ٹرانزیکشن کرنی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بھی کراہیت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ کہ آپ کا پیسہ وہ استعمال کر رہے ہیں، پورے انٹرسٹ سسٹم میں شامل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک سیاست، معیشت، معاشرت، رسومات، عبادات، معاملات اور عقائد میں اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے رمضان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔